وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع گفتگو پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے. پاک چیز نجس اس صورت میں ہوگی یا تو نجس اتنی تر ہو کہ وہ پاک کو تر کر دے اور اس کی نجاست پاک میں منتقل ہو جائے. مثال کے طور پہ یہ گیلا ہاتھ نجس تھا اور اس کی تری منتقل ہو جائے سوکھے ہاتھ میں تو یہ بھی نجس ہو جائے گا. یا یہ کہ پاک چیز تر ہو اور نجس اس سے مل جائے, یعنی یہ ہاتھ گیلا تھا اور یہ نجس ہاتھ سوکھا تھا اور لیکن یہ اتنا تر تھا کہ اس کی تری یہاں منتقل ہو جائے. مثال کے طور پہ یہ نجس ہاتھ اس گیلے پاک ہاتھ سے ایسے مل جائے تو کہا جائے گا کہ یہ نجس ہو گیا. لیکن شرط یہ ہے کہ تری اتنی ہو کہ جسے کہا جا سکے کہ یہ منتقل ہو سکتی ہے, یعنی یہاں سے وہاں جا سکتی ہے. کیونکہ تری کے بھی معیار ہیں اور درجات ہیں. مثال کے طور پر اگر ہاتھ ہلکا سا نم ہو, یعنی موسچر ہے ہلکا سا, لیکن اتنا گیلا نہیں ہے کہ وہ اس کا گیلا پن منتقل ہو نجس ہاتھ کی جانب یا نجس چیز کی جانب, یا یہ کہ نجس چیز ہلکی سی نم ہے. مثال کے طور پہ ہاتھ کی مثال جو آپ کے سامنے دی کہ ہاتھ ہلکا سا نم ہے, یعنی ہم نے دھویا, دھونے کے بعد خشک کر لیا, تو یہ اتنا خشک نہیں ہے کہ جو ایک گھنٹے کے بعد ہوگا یا دس منٹ کے بعد ہوگا. کہا جائے گا کہ گیلا نہیں ہے لیکن خشک کرنے کے بعد بھی یہ نم ہے. آیا یہ نم ہاتھ اگر کسی نجس چیز کو اس ہاتھ سے چھوا جائے تو کیا نجس ہو جائے گا؟ کہا جائے گا کہ نہیں. اگر یہ ہلکی سی نمی ہے, لیکن نمی کیسی؟ مثال کے طور پہ ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے تولیہ سے خشک کر لیا, کہا جائے گا کہ نہیں, اتنی نمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل اسی طریقے سے فرض کریں کہ ایک گدا ہے کہ جو نجس تھا. یہ مسئلہ بعض دفعہ پیش آتا ہے بعض ایسے گھروں میں کہ جہاں پر بچے کسی چیز کو نجس کر دیں. فرض کریں کہ گدا ہے کہ جس پہ بچے نے پیشاب کیا تھا. جیسے ہی انسان جا کے بیٹھے گا لگتا ہے ایسا ہے جیسے کہ ہم کسی گیلی چیز پہ بیٹھ گئے, لیکن جب اٹھے تو اس کو احساس ہوتا ہے کپڑے سوکھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر دو صورتیں ہیں. فرض کریں کہ گدا تھا, اس پر بچے نے پیشاب کر دیا اور اس پیشاب پہ ہم نے ہاتھ رکھا یا بیٹھ گئے اور وہ اتنا گیلا تھا کہ ہمارے کپڑے گیلے ہو گئے, یہ ہاتھ گیلا ہو گیا, تو کہا جائے گا کہ ہمارا کپڑا بھی گیلا ہو گیا اور ہمارا ہاتھ بھی گیلا ہو گیا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کپڑا اور ہاتھ ہمارے دونوں نجس ہو گئے. اب یہاں پر دوسری صورت کہ گدے پہ بچے نے پیشاب کیا اور اب وہ گیلا نہیں ہے بلکہ نم ہے. جیسے ہی آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا, لیکن جب آپ ہاتھ دیکھیں گے تو محسوس ہوگا نہیں, گیلا نہیں ہوا. یہ گیلا کیوں محسوس ہوا تھا؟ یہ گیلا اس وجہ سے محسوس ہوا تھا کہ گدے کا ٹیمپریچر کم ہے کیونکہ وہ نم تھا اور ہاتھ کا ٹیمپریچر زیادہ تھا. بس جیسے ہی زیادہ ٹیمپریچر والے ہاتھ کو ہم نے وہاں پر رکھا تو ہمیں ایک لہجے کے لیے محسوس ہوا کہ ہمارا ہاتھ گیلا ہو گیا. یہ کیوں محسوس ہوا؟ کیونکہ دونوں کے ٹیمپریچر میں فرق تھا. لیکن جب ہم نے ہاتھ اٹھایا تو ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں, گیلا نہیں ہوا ہے. آیا یہ ہاتھ نجس ہے؟ تو کہا جائے گا یہ ہاتھ نجس نہیں ہوا کیونکہ نجاست منتقل نہیں ہوئی, فقط اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. بالکل ایسے اگر انسان کسی نم جگہ پہ بیٹھ جائے تو ایک دم سے گھبرا کے اٹھتا ہے کہ شاید ہمارا جسم گیلا ہو گیا, لیکن جب بیٹھے اور کپڑوں کو اپنے چھوئے تو واضح محسوس ہوتا ہے کہ کپڑے ہمارے گیلے نہیں ہیں. بس یہ کس چیز کا فرق تھا؟ جسم کا ٹیمپریچر زیادہ تھا اور جگہ کا ٹیمپریچر کم تھا. جیسے ہی آپ ایسی جگہ بیٹھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ شاید آپ کا لباس یا جسم گیلا ہو گیا ہے, لیکن جب اٹھے تو یقین ہو گیا کہ ہماری قمیض یا ہماری شلوار یا ہماری پینٹ یا ہمارا ہاتھ گیلا نہیں ہوا ہے. تو اگر ایسی کیفیت ہے تو کہا جائے گا کہ ہم نجس نہیں ہوئے. لیکن پہلی کیفیت کیا تھی؟ کہ ہاتھ گیلا ہو گیا یا کپڑے پیشاب سے گیلے ہو گئے. یہاں بھی یقین ہونا چاہیے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ نجس تھی. پہلی گفتگو میں ہم نے توجہ دلائی کہ جب تک یقین نہ ہو, بس پہلا مرحلہ کیا ہے کہ وہ چیز نجس ہے کہ جس پہ ہمارا ہاتھ لگا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اتنی نم ہونی چاہیے وہ کہ وہ نجاست کو منتقل کر دے, یا ہمارا ہاتھ اتنا نم ہو اور گیلا ہو کہ وہ نجاست سے ملنے کے بعد کہا جائے کہ اب نجاست منتقل ہو گئی. تو یہ ہے پہلا مرحلہ. کپڑا ہو یا زمین یا کوئی اور چیز, میز ہو یا اور چیزیں تصور کی جا سکتی ہیں, مثال کے طور پہ گاڑی یا فریج, تو کہا جائے گا جو حصہ نجس ہوا ہے وہی حصہ بس نجس مانا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ سب کا سب نجس ہو گیا. البتہ سب کا سب نجس کب مانا جائے گا کہ جب وہاں پر پانی اس طرح سے بہہ رہا ہو. مثال کے طور پہ فریج خشک تھا تو جس حصے پہ نجاست لگی خالی اب اس کو پاک کر لیں, لیکن اگر ڈیپ فریزر نجس ہوا تو یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ جو حصہ نجس ہوا اب اس کو پاک کر لیں. لیکن اگر ڈیپ فریزر کے نیچے پانی بہہ رہا تھا, یعنی نیچے اچھا خاصا پانی, لائٹ جانے کے بعد ہمیں نظر آیا کہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, تو کہا جائے گا یہ حصہ نجس ہوا تھا, لیکن کیونکہ پانی وہاں پر برف پانی بن گئی اور پانی وہاں پر ادھر سے ادھر ہو رہا ہے یا بہت زیادہ تر ہے, تو کہا جائے گا اس حصے کی وجہ سے باقی بھی نجس ہو گیا. لیکن اگر لباس ہے, گیلا لباس تھا یا سوکھا لباس, اور لباس کا ایک حصہ نجاست میں لگا, تو جو حصہ نجاست میں لگا ہے وہی پاک ہے. اب اگر اس حصے کو آپ نے فرض کریں لباس کا حصہ تھا اسے آپ نے پاک کیا, تو یہ وہم نہ کریں کہ اب یہ پانی نجس ہو گیا ہے تو یہ بھی نجس ہو گیا, کہا جائے گا نا یہ حصہ نجس تھا, اس حصے کو ہم نے دو دفعہ پاک کر لیا کافی ہے. اب یہ سوچنا کہ نجاست اوپر چلی گئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے جسم کا مسئلہ ہے کہ جسم کا جو حصہ نجس ہے, فرض کریں کہ بازو نجس ہو گیا تو یہ نجس ہے, اب کسے پاک کرنا ہے؟ بازو کو پاک کرنا ہے. لیکن ہاں, اب اگر بازو کو پاک کیا پانی نیچے بہہ رہا ہے, تو کہا جائے گا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ صحیح طریقے سے پاک ہوا یا نہیں ہوا. لیکن اگر آپ نے بازو کو مثال کے طور پہ اس طرح کسی نل کے نیچے پاک کر لیا تو یہ حصہ پاک ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں بہت زیادہ گرمی اور پسینہ بہہ رہا ہو, عام حالات میں ہمارے یہ حصہ نجس ہوا تو کیا یہ بھی نجس مانا جائے گا بعد میں؟ نہیں. ہلکی سی نمی ہے کیا نجس مانا جائے گا؟ ہلکا سا پسینہ ہے کیا نجس مانا جائے گا؟ جائے گا نہیں. پسینہ یہاں بھی ہے, پسینہ یہاں بھی ہے, یہ حصہ نجس ہوا ہے تو یہ حصہ نجس نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر یہاں اتنا پسینہ ہے کہ جو بہہ کے یہاں آ رہا ہے اور یہاں سے یہاں آیا یا یہاں سے بہہ گیا, تو کہا جائے گا کہ اس پسینے کے بہنے کی وجہ سے یہ حصہ نجس ہو گیا. اسی طریقے سے زمین ہے, زمین کو آپ نے دھویا, ایک حصہ نجس ہو گیا, تو جو حصہ نجس ہوا ہے فقط وہی نجس ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک فرض کریں کہ 30 میٹر کا ایک ہال ہے اور یہ سب کا سب گیلا ہے, یہاں اگر نجس ہوا تو کہا جائے کہ وہ 30 میٹر کے وہاں تک نجس ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے, یہی حصہ نجس مانا جائے. اب اگر پانی بہہ کے وہاں جا رہا ہو اور وہ پانی قلیل ہو تو وہ ایک الگ موضوع ہے, تو کہا جائے گا پانی کیونکہ بہہ رہا تھا تو وہ حصہ نجس ہو گیا, لیکن جہاں تک بہہ کے جائے گا وہ حصہ مانا جائے گا. کھانے پینوں کی چیزوں کے بارے میں اور بعض اور چیزوں کے بارے میں بھی مسئلے کو جاننا چاہیے کہ اگر نجس ہو جائیں تو کیا کریں. البتہ یہاں پر موضوع کیا ہے کہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے. فرض کریں کہ ایک دہی کا پیالہ تھا, اس پر ایک نجس چیز گر گئی, تو کیا یہ پورا نجس ہو گیا؟ کہا جائے گا آپ اوپر کا حصہ اتنا ہٹا دیں جہاں پر نجاست لگی ہے تو باقی پاک ہے. گھی کا ڈبہ کھلا ہوا تھا اور گھی جمع ہوا تھا, اگر یہ گھی پگھلا ہوا تھا گرمی کی وجہ سے یا تیل تھا اور اس میں نجاست گر گئی, مثال کے طور پہ کیا نجاست گر گئی؟ چوہے کی مینگنی. جیسے ہی تیل میں گئی یا پگھلے ہوئے گھی میں گئی تو یہ سب کا سب نجس ہو گیا, اب اس کا استعمال حرام ہے, کھانا اور کھلانا حرام, بیچنا حرام ہے کھانے اور پینے کے لیے, لیکن اور کاموں کے لیے مثال کے طور پہ اس سے کوئی آگ جلائے یا کشتیوں پہ لگائے یا کسی اور میں استعمال کرے تو وہاں کا الگ موضوع ہے, اس کی اجازت ہے ایسے کام میں بیچنے کے لیے, لیکن کھانے اور پینے کے لیے اس کا بیچنا بالکل جائز نہیں. اگر کوئی چیز اتنی سخت ہو کہ اس کے ایک حصے پہ اگر نجاست گرے اور جب اس نجاست والے حصے کو اٹھا لیا جائے تو وہاں پر ایک گڑھا بن جائے۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس سے یہ چیز بالکل واضح ہو جائے۔ فرض کریں کہ کوئی کسٹرڈ یا پوڈنگ یا کیک یا فرینی ایسی کوئی چیز کھانے پینے کی ہے، یا یہ کہ چاول ہیں، تو چاول والا مسئلہ تو بہت ہی صاف اور آسان ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ نجس ہو گیا ہے تو باقی جگہ پاک رہے گی، جو حصہ نجس ہو گیا اس کو ہٹا لیں۔ فرض کریں کسی کی انگلی کٹ گئی کام کرنے کے دوران اور اسے نہیں معلوم تھا، اور اس کا خون کسی سالن میں گر گیا، وہ تو پورا نجس ہو جائے گا۔ لیکن اسے علم ہوا کہ اس کا خون چاول پہ گر گیا ہے، ایک دم سے اس نے دیکھا کہ سفید چاول تھے، جیسے اس نے ہاتھ لگایا تو لال ہو گئے۔ اب جو چاول لال ہو گئے یا جو حصہ لال ہو گیا ہے، انہیں اگر کسی پاک چیز سے، چمچے سے اٹھا دیا جائے تو کہا جائے گا باقی پاک ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فرینی یعنی کھیر یا کسٹرڈ، پوڈنگ، کیک یا کوئی بھی اس قسم کی چیز ہو یا جمع ہوا گھی ہو، اگر اس کا ایک حصہ نجس ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اگر وہ اتنی سخت ہے کہ جب چمچے سے اٹھایا جائے تو وہاں پر ایک گڑھا بن جائے۔ اب یہ گڑھا گو کہ ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پر ہو جائے اور لیول ایک ہو جائے، لیکن جب نجاست گری اس وقت ایک گڑھا، جب ہم نے اس کو اٹھایا تو گڑھا پڑ گیا، تو کہا جائے گا کہ یہ جس جگہ کے بارے میں ہمیں معلوم تھا نجس ہے، اسے ہم نے اٹھا کے پھینک دیا، باقی جتنی چیز ہے وہ سب کی سب پاک ہے۔ لیکن فرض کریں کہ یہ بہت زیادہ سخت نہ ہو، مثال کے طور پہ دہی کی مثال دی جائے کہ دہی کے تین مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ کہ وہ بالکل وہ دودھ کی صورت میں، ابھی آپ نے اسے جمنے کے لیے رکھا ہے، اگر یہ نجس ہو گیا تو کہا جائے گا کہ اس کا ایک حصہ نجس ہوا تو سب کا سب نجس ہو جائے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ابھی وہ پوری طرح نہیں جمائے، لیکن وہ ہے تقریباً ابھی لیکوڈ فارم میں، ایسا نہیں ہے کہ جب اس میں سے ایک حصے کو اٹھایا جائے تو وہاں پر گڑھا بن جائے۔ اگر ایسا دہی نجس ہو جائے، کوئی ایک حصہ نجس ہو جائے، تو یہ بھی پورا کا پورا نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر دہی سخت ہو چکا تھا اور اس کا ایک حصہ نجس ہوا، اور وہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اگر اس میں سے ہم نجس حصے کو ہٹا لیں تو وہاں پر ایک گڑھا پڑ جائے گا، تو یہاں پر اس صورتحال میں یہ دہی پاک رہے گا۔ یا مثال کے طور پر دہی پر ملائی جمی ہوئی تھی، ہمارا ہاتھ کٹ گیا اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس میں سے جو خون بہا، اس سے یہ دہی کی ملائی کا ایک حصہ نجس ہو گیا، تو یہاں پر تو کہا جائے گا کہ اگر یہ ملائی خشک ہے تو پھر یہی حکم ہے اس کا کہ اس حصے کو ہٹا دیں، باقی پاک رہے گا۔ اسی طریقے سے دودھ پر اگر ملائی جمی ہوئی ہے، فرض کریں کسی نے دودھ بوائل کیا، بوائل کرنے کے بعد فریج میں رکھ دیا، فریج سے جب ہم نے نکالا تو اس پر ایک سخت ملائی جمی ہوئی ہے، اب اگر ہلکی سی نجاست اس پہ گر گئی اور ہمیں یہ یقین ہے کہ نجاست ابھی دودھ تک نہیں پہنچی ہے، دودھ کے اوپر حصے فقط ملائی تک ہے اور یہ ملائی بھی سخت ہے، بالکل نرم نہیں ہے کہ جس سے نجاست منتقل ہو جائے، اب اگر یہاں پر ملائی کے اس حصے کو ہٹا دیا تو باقی دودھ پاک رہے گا۔ یہ ایک مسئلہ تھا کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق۔ اب یہی سوال کیا جا سکتا ہے اور چیزوں سے متعلق، مثال کے طور پہ کسی ٹرے میں موم تھا یا کسی ٹرے میں گریس رکھا ہوا تھا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے موم اور گریس نجس ہو جائے تو کیا فرق ہے؟ کہا جائے گا کہ نہیں، موم اور گریس اگر نجس ہو جائے تو بعض وہ جگہیں کہ جہاں پر پاک چیز کا استعمال کرنا ضروری ہے، وہاں پر نجس گریس یا نجس موم نہیں لگایا جا سکتا۔ کیا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر گریس بھی پاک لگانا ہوگا؟ کہا جائے گا بالکل۔ فرض کریں کہ مسجد کے دروازوں میں آواز آ رہی تھی، وہاں پر آئلنگ کرنی تھی یا گریسنگ کرنی تھی، تو مسجد کا دروازہ، مسجد کی دیوار اور مسجد کی چیزوں کو پاک رکھنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے نجس کرنا حرام ہے۔ اب اگر آپ نے مسجد کے دروازے کو نجس گریس لگا کر نجس کر دیا کہ جس کا اگلا نتیجہ کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ جب وہ گریس بہے گا تو دیوار یا زمین بھی نجس ہو جائے گی اور یہ کام حرام ہے۔ فرض کریں کہ گریس نجس ہو گیا تو کیا کرنا ہے، وہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ گریس اگر نجس ہو گیا تو اس کے اوپر کے حصے کو ہٹا دیں جو حصہ نجس ہوا، لیکن اگر آئل نجس ہو گیا تو کیا کرنا ہوگا، کہا جائے گا آئل اگر نجس ہو گیا تو وہ کیونکہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے وہ پورا کا پورا نجس ہو جائے گا۔ آیا اس آئل اور گریس کو پھینکنا ضروری ہے، واجب ہے، کہا جائے گا نہیں، اگر اس کا کہیں استعمال ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ کے جہاں پر طہارت شرط نہ ہو، مثال کے طور پہ دکان کے کسی شٹر میں یا کسی اور مشینری وغیرہ میں اگر استعمال ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ کے جہاں پر ضروری ہے کہ آئل بھی پاک ہو یا گریس بھی پاک ہو، وہاں پر ایسے آئل یا گریس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ بعض چیزوں میں ضروری ہے اور شرط ہے کہ وہ پاک ہوں اور ان نجس نہ کیا جائے، لیکن اگر نجس ہو جائیں تو ان کا بعض شرائط کے ساتھ بیچنا یا استعمال کرنا، جیسے کہ تیل، مثال کے طور پر مشین آئل نجس ہو گیا یا انجن آئل اگر نجس ہو گیا تو کیا ہے، کیا اسے مشین میں ڈالا جا سکتا ہے، کسی انجن میں ڈالا جا سکتا ہے؟ بالکل ڈالا جا سکتا ہے، کسی قسم میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ انجن کا پاک رکھنا ضروری نہیں ہے، کسی مشینری کا پاک رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن مسجد کا حکم بالکل الگ ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ مسجد کے بعض اور دیگر مسائل ہیں جو بعد میں بیان ہوں گے، اس وقت مسجد کے احکام اختصار کے ساتھ بیان ہوئے کہ جتنا ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ موضوع گفتگو کیا ہے، کہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ پاک چیز نجس کیسے ہو، تو ساتھ ساتھ خود یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بعض دفعہ چیز نجس نہیں ہوتی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نجس ہو گئی۔ اگر کوئی مکھی کسی نجاست پر بیٹھے اور اس کے بعد کسی پاک جگہ پر آ جائے تو کیا وہ جگہ نجس ہو جائے گی؟ تو یہاں پر اس کا ایک جواب نہیں ہے، یہ کہنا کہ نجس نہیں ہوگی یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا کہ وہ نجس ہو جائے گی یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر معیار کیا ہے کہ اگر وہ نجاست ایسی تھی کہ جو منتقل ہو سکتی تھی، کیونکہ نجاستیں بھی مختلف ہیں، ایک موضوع، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مکھیاں بعض جگہ پر بیٹھتی ہیں اور وہ چیز ان کے پاؤں پر لگتی نہیں ہے، یعنی سخت اتنی نہیں ہے کہ جسے ہم سخت کہہ سکیں، پتھر کی طرح یا لکڑی کی طرح، لیکن ان کے ویٹ کے اعتبار سے وہ چیز سخت ہے، لہذا ان کے پاؤں اس میں دھستے نہیں ہیں۔ بس یہاں پر معیار کیا ہے؟ یہاں پر معیار خود انسان ہے۔ اگر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ مکھی کے پاؤں نجاست میں چلے گئے اور نجاست اس پر آ گئی، اور جب مکھی پاک جگہ پر بیٹھی تو وہ نجاست وہاں پر منتقل ہوئی، اگر اسے یقین ہے تو وہ پاک چیز نجس ہو گئی، لیکن اگر فقط ہم نے اتنا دیکھا کہ مکھی جا کے نجاست میں بیٹھی اور وہاں سے اڑ کے آئی اور اس پاک ہاتھ پر بیٹھ گئی، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ نجاست منتقل ہوئی، یعنی وہاں کی نجاست یہاں تک آ گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ہاتھ پاک ہے۔ اس مسئلے کا جاننا ضروری ہے، خصوصاً ان علاقوں میں کہ جہاں پر مکھیاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر اس مسئلے کو نہ جانتا ہو انسان تو کیا یہ سوچا جائے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مکھیاں جا کر گندی نالی اور نجاست میں بیٹھتی ہیں اور پھر کبھی اڑ کے یہاں آتی ہیں، تو کیا ہم اسی کام میں لگے رہیں کہ جی ہمیں پسینہ آیا ہوا تھا اور مکھیاں آ کے بیٹھی تھیں، یہ مکھیاں جو ہیں وہ رات کو غائب ہو جاتی ہیں اور جب غائب ہوتی ہیں جائے کسی نجس جگہ پر بیٹھتی ہیں، یا یہ کہ جب تک میں نہیں تھا تو یہ مکھیاں ایک نجاست میں بیٹھی تھیں، اب وہاں سے اڑ کر میرے ہاتھ پر آئی ہیں تو میرا ہاتھ نجس ہو گیا، تو کہا جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ہمارا ہاتھ گیلا تھا یا نہیں تھا، تو اگر گیلا تھا تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ مکھی جو اڑ کے آئی کیا اس کے پاؤں میں نجاست تھی جو وہاں کی نجاست یہاں آئی، یا یہ کہ فقط وہ نجاست پر بیٹھی؟ اب ممکن ہے کوئی کہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نجاست پر بیٹھے اور وہ خود نجس نہ ہو؟ کہا جا سکتا ہے بالکل۔ فرض کریں کہ ایک جانب کوئی فضلہ پڑا ہو نجس، فضلہ پڑا ہو نجس، کیا یہ ضروری ہے کہ جو چیز اس سے لگے وہ نجس ہو جائے؟ ممکن ہے کہ وہ چیز اتنی ہلکی ہو، اتنا کم اس کا ویٹ ہو اور اتنے کم پریشر سے جا کے لگے کہ وہ اس سے ٹچ ہو لیکن نجاست منتقل نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک جگہ انسانی فضلہ یعنی پیخانہ پڑا ہے، ایک کاغذ یا اخبار اس پر سے ہوتا ہوا گیا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نجس ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نجس نہ ہو، اتنے کم پریشر کے ساتھ اس پر سے ہوتا ہوا جائے کہ کہا جائے نجس نہ ہو. لہذا مکھی کا ویٹ نہیں ہے. ویٹ نہیں ہے سے کیا مراد؟ لیبورٹری میں جا کے ٹیسٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کا ویٹ کچھ نہ کچھ تو ہے، یعنی اتنا ویٹ نہیں ہے کہ وہ ہر نجاست کو پریس کر سکے یا ہر نجاست اس میں منتقل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ مکھیاں اگر پانی پہ بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اس میں ڈوب جاتی ہیں، دودھ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس میں گر جاتی ہیں. یہ جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں مکھیاں دودھ یا پانی میں گر گئیں، وجہ کیا ہے؟ کہ وہ دودھ پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. لہٰذا اگر مکھیوں پر دقت کی جائے تو یہ بات بہت سادی اور آسان سی ہے اور اس کے بارے میں بہت آرام سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے پاؤں میں نجاست تھی یا نہیں. تو اب تک تو ہماری گفتگو تھی کسی سخت چیز پر مکھی کا بیٹھنا، البتہ سخت چیز کتنی؟ اتنی سخت کہ جتنا مکھی کا ویٹ ہے یا جتنا اس میں پریشر کے ساتھ وہ بیٹھتی ہے، لیکن وہ اتنی سخت ہے کہ مکھی کے پاؤں میں وہ نجاست نہیں لگتی. اب اگر مکھی کسی نجس ایسی چیز پر بیٹھی کہ جہاں سے وہ پرواز بھی کر سکتی ہے اور بہت زیادہ نرم چیز ہے، مثال کے طور پر لیکوڈ ہے کوئی جیسے کہ پانی، ایک نجس پانی پر یا پیشاب پر مکھی بیٹھی اور وہاں سے اڑ کر ہمارے جسم پر آ گئی، آیا جیسے ہی وہ مکھی ہمارے جسم پر بیٹھے تو یہ کہا جائے گا کہ جسم ہمارا نجس ہو گیا؟ اب جس شخص کے مکھی بیٹھی وہ خود یہ سوچے گا اور اسی پر دار و مدار ہے اس کے ہاتھ یا اس سے متعلق چیز کی نجاست کا. مثال کے طور پہ میرے ہاتھ پر ایک مکھی آ کے بیٹھی تو یہ مجھے سوچنا ہے کہ واقعاً مکھی نجاست پر بیٹھ کر میرے ہاتھ پر آئی تو کیا نجاست لے کر آئی اور مکھی کی نجاست منتقل ہو گئی میرے ہاتھ پر اور میرا ہاتھ نجس ہو گیا؟ اگر مجھے یقین ہے، اب یہاں پر وہ چیز ذہن میں رہے کہ شک نہیں چلے گا، اگر یقین ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ہاتھ نجس ہو گیا. اب عام حالات میں کہ جس طرح شہر اور بعض گاؤں دیہاتوں میں مکھیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر نجاست کا دار و مدار اسی پر ہے اور عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ مکھی کے ساتھ نجاست منتقل نہیں ہوتی. نہیں ہوتی سے کیا مراد؟ مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں اور ہمیں کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا کہ جہاں سے وہ آئیں تھیں تو کوئی نجاست چھوڑ گئیں. اب یہ ذہن میں رہے کہ جراثیم کا ہونا الگ ہے اور نجاست کا منتقل ہونا بالکل الگ چیز ہے. نجس چیز جب ہوگی کہ جب کوئی نجاست کسی اور جگہ سے آ کر کسی ایک پاک چیز پر لگ جائے تو وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی. اگر کسی برتن میں پانی ہو اور اس برتن سے پانی بہہ رہا ہو سوراخ کے ذریعے سے، اب اگر اس برتن سے پانی بہہ رہا ہے سوراخ کے ذریعے سے ایک پریشر کے ساتھ، تو چاہے وہ نجس زمین پر ہی کیوں نہ گرے کہا جائے گا اوپر کا پانی پاک ہے. اب ایک فرض یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس برتن میں سوراخ ہے، فرض کریں کہ یہ کسی برتن کا پیندا ہے، یہاں پر سوراخ ہے اور زمین یہ ہے اور پانی یہاں سے گر کے اس طرح سے بہہ رہا ہے، تو کہا جائے گا یہ پانی پاک ہے. لیکن اب فرض یہ کہ اس پیندے میں سوراخ ہے اور یہ ایک نجس زمین پر اس طریقے سے لگا ہوا ہے اور پانی کسی پریشر سے نہیں جا رہا، اگر یہ کہا جائے کہ نجس زمین سے یہ سوراخ اس طریقے سے مل گیا ہے کہ یہ پانی اور نیچے کا پانی ایک مانا جائے گا، تو پھر یہ اوپر کا پانی بھی نجس ہوگا، لیکن اگر پریشر کے ساتھ جا رہا ہے تو نجس نہیں ہوگا. یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے بعض برتنوں کے ساتھ کہ ایک برتن میں سوراخ تھا، اسے آپ نے نجس زمین پر رکھ دیا، تو یہاں پر معیار کیا ہے کہ اگر پانی پریشر کے ساتھ بہہ رہا تھا تو یہ اوپر کا پانی پاک ہے، لیکن اگر زمین نجس تھی اور اب سوراخ ایسا تھا کہ پانی بہا نہیں، اور یا یہ کہ وہاں پانی جمع ہو گیا اور اس کے بعد اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی मिल गया आपस में तो ऊपर का पानी भी नजस हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर से वो बह नहीं रहा और अब वो नजस पानी और पाक पानी मिल चुका है। दौरान गुफ्तगु इस चीज़ की जानिब तवज्जो दिलाएं कि मौजू है हमारा कि पाक चीज़ नजस कैसे होती है। अब क्योंकि मौजू यह है कि पाक चीज़ नजस कैसे होती है, तो उसी में गुफ्तगु आ जाती है कि बाज़ दफ़ा इंसान ये समझता है कि चीज़ नजस हो गई लेकिन वो नजस नहीं होती, यानी बाज़ दफ़ा पाक चीज़ नजस हो जाती है और बाज़ दफ़ा पाक चीज़ नजस नहीं होती। इस मौजू की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ताकि अफराद या आम मोमिनीन शक में ना पड़ें, क्योंकि शक की वजह से उनकी इबादत मुश्किल हो जाती है और हर चीज़ को वो नजस समझते हैं। अब जो मसला बयान होगा वो ये कि अगर जिस्म में कोई चीज़ दाखिल की जाए, जिस्म में कोई चीज़ दाखिल करने से क्या मुराद, फ़र्ज़ करें किसी ने अपने जिस्म में सुई दाखिल की या बालफ़र्ज़ दीगर उसके जिस्म में इंजेक्शन को दाखिल किया गया, अगर ये माना जाए कि इंजेक्शन खून से लगा है तो भी जो अक्सर मराजे का फतवा है वो ये कि जब ये बाहर निकले तो देखना यह है कि क्या इस सुई पर खून है। अगर खून नहीं है बावजूद ये कि सुई जिस्म में गई या इंजेक्शन अंदर तक दाखिल हुआ, लेकिन जब बाहर निकला तो खून नहीं था, तो कहा जाएगा कि ये इंजेक्शन यानी इसकी सुई पाक है बावजूद ये कि ये जिस्म के अंदर दाखिल हुई लेकिन पाक है। इसी तरीके से चाकू, फ़र्ज़ करें किसी का हाथ इस तरह से कटा और फ़ौरन चाकू हट गया और चाकू पे किसी किस्म के खून का असर नहीं है, तो अक्सर मराजे फरमाते हैं कि अगर खून का असर नहीं है तो ये पाक है। क्योंकि खून कब जारी होता है? उस वक्त जारी होता है कि जब बारीक बारीक रगें कट जाएं और कटने के बाद उन्हें बाहर आने का मौका मिले और चाकू पहले ही अलग हो चुका है, लिहाजा वह खून से नजिस नहीं हुआ। इसी तरीके से क्योंकि जिस्म में दाखिल होने की बात है तो फ़र्ज़ करें कि एनीमा इस्तेमाल किया जाता है कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए। अगर वो किसी के मक़द यानी पैखाने के मकाम में दाखिल किया गया और उस पर किसी किस्म की निजासत नहीं है बाहर निकलने के वक्त, तो कहा जाएगा कि ये पहले की तरह से पाक है। लेकिन अगर उस पर पैखाने के कोई ज़र्रात हों या उसका रंग बदल चुका हो तो कहा जाएगा ये नजिस है। इसी तरीके से जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनके पैखाने के मकाम में एक टैबलेट उनके बुखार को कम करने के लिए दाखिल की जाती है। अगर ये टैबलेट बाहर निकल आए और उस पर किसी किस्म के पैखाने की अलामतें ना हों तो कहा जाएगा कि ये गो के उनके पैखाने के मकाम में रखी गई थी लेकिन ये पाक है। वजह क्या है कि इस पर ऐन निजासत नहीं है। इस मसले में हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा मकारे में शराजी और हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा शुबैरी ज़ंजानी फरमाते हैं कि अगर यकीन है आपको कि यह निजासत से मिली है चीज़ तो नजस मानी जाएगी, लेकिन बाकी क्या फरमाते हैं कि बेशक निजासत से अंदर जाकर मिली हो लेकिन जब बाहर आई है तो पाक मानी जाएगी। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें तालीमात कुरान और तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद से आशना होने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन।